بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر ونحمده علی عظیم احسانه ونجر برہانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المصدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات عزیزان ایمان، جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ جو سلسلہ چند ایام سے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جو مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ایام شہادت علی ابن الحسین سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا مجالس کا، ان مجالس میں مکارم الاخلاق کو جو حضرت کی مشہور ترین دعا ہے صحیفہ کاملہ کی، اسے عنوان کلام قرار دیا تھا، جس کے چند جملے باقی رہ گئے، انشاءاللہ آج کی مجلس میں اسے کامل کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ کل سے جو سلسلہ مجالس کا شروع ہوگا اس میں کوشش کی جائے گی کہ تعلیم و تعلم جو عبادت ہے اور تحصیل علم جو اسلام کی بنیادی تبلیغات کا حصہ ہے، انشاءاللہ قوم و ملت کے جوانوں کو تحصیل علم کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی، تاکہ قوم کتاب سے وابستہ ہو جائے، ملت کتاب سے وابستہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا وظیفہ صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف سننے پر اکتفا کریں، صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ خود بھی کچھ کوشش کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنی ضروری ہے، مطالعے کا شوق بڑھانے کی ضرورت ہے، مطالعہ جب تک نہیں ہوگا قوم کا شعور بیدار نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ کسی کے کہنے پر اگر ہم نے کوئی بات قبول کر لی ہے تو کسی کے کہنے پر ہم کوئی بات کو رد بھی کر دیں گے، کسی کے کہنے سے اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو کسی کے کہنے پر اسلام سے خارج بھی ہو جائیں گے، لہٰذا صرف اس بات پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف سنتے رہیں، بلکہ خود بھی تحقیق کریں، خود بھی کوشش کریں، ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو اس کی کوشش لا حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر پڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے علم نہ عطا کرے، چاہے وہ کوئی بھی عمر کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ علم کے لیے کوئی خاص عمر ہے، ہمارے شہر میں عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نہیں پڑھے ہیں تو اب کیا پڑھیں گے، بچپن میں نہیں پڑھ سکے تو اب بڑھاپے میں کیا پڑھیں گے؟ کتنے ایسے علماء کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے بڑھاپے میں تحصیل علم شروع کیا اور وقت کے جید اور بزرگ علماء کہلائے، بڑے بڑے علماء، سکاکی جیسا عالم اور نہ معلوم کتنے ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے 40 برس کی عمر میں، 50 برس کی عمر میں الف با سے شروع کیا تعلیمی سلسلہ اور اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے کہ وقت کے جید عالم کہلائے، وقت کے ادیب کہلائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ علم کے لیے کوئی خاص عمر ہو، بلکہ کبھی بھی کسی بھی وقت انسان علم حاصل کر سکتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے قیود نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے مجالس میں اس کا ذکر کیا جائے گا کہ یہ جو انسانوں کے اندر اور ہم اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں کہ جو چیزیں خناس کے طور پر دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اسے ہٹانے کی ضرورت ہے کہ انسان تحصیل علم میں آزاد ہے، کوئی قید نہیں ہے، کہ جن قیود کی وجہ سے انسان تعلیم کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب سے وابستہ ہوں اور اس کی عادت ڈالیں، کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور ہر گھر میں ایک ایسا ماحول ایجاد کریں کہ جہاں پڑھنے کے لیے من بنے اور طبیعت چاہے، ایک لائبریری والا مزاج، ایک لائبریری کی جیسی جگہ مشخص کی جائے گھر میں، کتاب کو دیکھیں گے تو پڑھنے کی خود ہی چاہے گا۔ لیکن اگر آپ گھر میں تھیٹر بنا لیں گے کہ ہال ہو اور اس میں ٹی وی بڑا سا لگا ہوا ہو، تو گویا وہ تھیٹر ہے، تھیٹر میں آپ کیا پڑھیں گے، آپ کے بچے کیا پڑھیں گے، کتنی دیر تک آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں تھیٹر میں بیٹھ کے؟ تو ہر گھر کو سینما ہال تو بنایا گیا ہے، میکدہ تو بنایا گیا ہے، لیکن تعلیم کا مرکز نہیں بنایا گیا، لائبریری نہیں بنائی گئی گھر میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گھر میں کتابیں ہوں، چاہے آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن کتابوں کا سجایا جانا اور اس کی زیارت کرتے رہنا، یہ بھی ثواب میں داخل ہے۔ صرف کتاب دیکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ الکتب و بساتین العلماء، کتابیں علماء کے آپ بوستان ہیں، گلستان ہیں، اور ان کا چمن ہے، اور ان کا باغ ہے۔ کتاب گھر میں رہے گی تو بچے پڑھیں گے، مہمان پڑھیں گے، دوست پڑھیں گے، احباب پڑھیں گے۔ اسال ثواب میں کتاب تقسیم کیجئے، مجالس میں تبرک میں کتاب تقسیم کیجئے، ہدیے میں کتاب دیجئے، محافل و مجالس میں، اور دعوت اگر کوئی دے تو تحفے میں کتاب لے کر جائے، گفٹ میں کتاب دے، سالگرہ کے موقع پہ کتاب دے، شادی بیاہ کے موقع پر کتاب ہدیہ کرے۔ سب سے بڑا ہدیہ جس میں ثواب بھی ہے، اور اگر اس ایک جملہ کبھی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اگر آپ نے کوئی ایک ایسی کتاب ہدیے میں دی کہ جس کے پڑھنے سے اس کی زندگی بدل جائے، تو اس کا ثواب آپ کو زندگی بھر ملتا رہے گا۔ کہ کس نے اگر ایک شخص کو زندہ کر دیا، تو گویا اس نے پوری نسل انسانی کو زندہ کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارے شہر میں کتاب کا رواج ختم ہو گیا، کہیں کوئی کتاب نظر نہیں آتی، کوئی کتاب نہ خریدتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، انگریزی داں کہتے ہیں یہ اردو کی کتاب ہے، ہم نہیں خریدیں گے۔ اردو داں کو انگریزی کی کتاب دیں تو وہ کہیں گے یہ انگریزی میں ہے، ہم اردو پڑھنے والے، ہم نہیں خریدیں۔ اب بھائی، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کسی کو ہدیہ کر دیجئے، قیمت ہی کیا ہے؟ پچاس روپے کی کتاب بیس روپے کی کتاب کے لیے دس بہانے بناتے ہیں کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کو نہیں آتا, خاندان میں کسی کو تو آتا ہوگا, دوست احباب میں کسی کو تو آتا ہوگا, نہیں تو لائبریری میں ہدیہ کر دیجئے. کتنا بڑا ثواب ہے, کتاب خریدنے کی عادت تو ڈالیے. غور فرمایا آپ نے, تنخواہ ملے تو ہر مہینہ ایک حصہ, 2% تنخواہ کا, 2% 3% ہے نا, وہ کتاب خریدنے میں صرف کیجئے. ہر مہینہ کتاب خریدنے کی عادت ڈالیے. مرحوم ہمارے والد صاحب کے پاس 10 الماری کتاب صرف 10 سال کے عرصے میں جمع ہو گئے تھے. 8-10 سال کے عرصے میں 10 الماری کتابیں انہوں نے جمع کی. کس طرح سے؟ اسی طرح سے کہ ہر مہینے کی تنخواہ میں وہ کتاب خریدتے تھے, ہر مہینہ کتاب خریدتے تھے. تو اندازہ لگایا آپ نے کہ کتاب کا خریدنا, کتاب کا ہدیہ کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتاب پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. کتاب لکھنا کتنا جو ہے ثواب رکھتا ہے. جب پڑھیں گے تو لکھنے کا بھی شوق ہوگا. جب پڑھے گا آدمی تو لکھنے کا بھی شوق ہوگا. تو روایت میں ہے کہ جب تک آپ, وہ روایت جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے, جب تک لکھی رہے گی آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اگر آپ نے ایک کتاب امیر المومنین کے فضائل پر چند صفحے بھی لکھے ہیں تو وہ فضائل جب تک اس کتاب میں لکھے رہیں گے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی رہے گی. جتنے لوگ وہ کتاب پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اور جب تک پڑھتے رہیں گے, اب کتاب ختم ہونے والی چیز نہیں ہے عزیزان گرامی, اور جو اس کو چھپوائے گا پھر وہ بھی ثواب میں داخل ہو جائے گا. یہ کتاب, بہت تفصیلات ہیں, مجھے اس میں نہیں جانا ہے, لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ 100 روایتیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک روایت کو سمجھیں. جب 100 روایتیں پڑھنے کا شوق ہوگا تبھی انسان کسی ایک روایت پر غور کرے گا. جو پڑھنے ہی کی جسے عادت نہیں ہے اسے سمجھنے کی عادت کہاں سے پیدا ہو؟ پہلے پڑھیں پھر سمجھیں. تو اگر ایک روایت کو بھی اس نے سمجھ لیا تو 1000 روایتیں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. اور 1000 روایتیں سمجھنے سے بہتر ہے کہ ایک روایت پر عمل کیا جائے. ایک روایت پر عمل کرنا جو ہے 100 روایت سمجھنے سے زیادہ ثواب ہے, اور 100 روایتیں اور ایک روایت کا سمجھنا 100 کتابیں اور 100 روایتیں پڑھنے سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو لہٰذا ہم کتاب سے دوری نہ اختیار کریں. اب کتنے مکانات ایسے ہیں جہاں پر ہم صحیفہ کاملہ ڈھونڈیں تو نہیں ملے گی. ہر گھر میں صحیفہ کاملہ کا ہونا ضروری ہے نا, کیونکہ یہ ہمارے افتخارات میں سے ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس صحیفہ کاملہ جیسی کتاب, ہمارے امام کی کتاب ہے. ہم کو اس لیے ہمارے ائمہ کی قدر نہیں ہے عزیزان گرامی, کیونکہ ہمارے پاس 12 امام ہیں. 12 امام کے جیسا ایک امام بھی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے عالم اسلام کا کہ جس کو ایسا امام ملا ہو جیسے امام ہم کو ملے ہیں, جیسے امام ہم کو ملے. اور ایسے 12 امام ہمارے پاس ہیں. جیسا ایک بھی دوسروں کے پاس نہیں ہے، غور فرمائیے گا، ایسا ایک بھی دوسروں کے پاس نہیں ہے ویسے 12 ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے ہم کو ہمارے اماموں کی قدر نہیں معلوم ہے، ہمیں ہم اپنے اماموں سے کی قدر نہیں کرتے اور ان کا احترام ہماری نظر میں نہیں ہے۔ قدر یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی ولادت کے موقع پہ جشن کرا دیا جائے اور جشن کے نام پر خود ہی کھا لیں، خود ہی جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کر کے کھا لیں اور خوش ہو جائیں، یہ تعریف، یہ قدردانی نہیں ہے۔ جیسے چوتھے امام کی قدر یہ ہے کہ ان کی دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی دعاؤں کو پڑھا جائے، مصلے پہ پڑھا جائے، محفلوں میں پڑھا جائے، مجلسوں میں پڑھا جائے، اور جب کبھی بھی ذکر ہو تو امام کی دعاؤں پہ تبصرہ کیا جائے، اسے پڑھا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ تو یہ ہے در حقیقت امام کی قدر۔ تو آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ائمہ کی قدر کرتے ہیں اور امام کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس امام کا احترام ہے؟ ہماری دعاؤں کا امام کی دعاؤں کا احترام ہے؟ ہم امام کی دعاؤں کو دیمک چٹوا رہے ہیں، کیڑوں کے حوالے کر رہے ہیں، ائمہ کی دعاؤں کو کیڑوں کے حوالے کر رہے ہیں، دیمک کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے، کتابوں پہ دھول پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم نے جو ہے لپیٹ کے تاخ میں رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یا تجوری کے اندر رکھ کے اس پہ تالے ڈال دیے، یعنی دعاؤں کے اوپر ہم نے تالے ڈال دیے، دعاؤں کو ہم نے کیا کیا، تاخ کے اندر سجا دیا اور اس طرح سے جو ہے ان کو دیمک کے حوالے کر دیا، اور امام کی دعا کی کوئی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، گویا یہ دعا کی کتاب نہیں ہوئی بلکہ بے ارزش کتاب نعوذ باللہ ہے۔ آپ کی محفل میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، شبہائے قدر میں بھی اسے پڑھا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں کہ گویا یہ کتاب کی طرف ہم پلٹ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے، جائے کہ اسے ہاتھ میں لیں، ہاتھ میں لے کے زیارت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کتاب کو ہم اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ نے صحیفہ کاملہ دیکھی ہے تو کہا سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ کبھی کوئی دعا کا ذکر کسی مجلس میں ہوا ہے؟ ہزاروں ہزار مجلسیں، مگر کسی ایک مجلس میں بھی امام کے کسی ایک دعا کے ایک جملہ سنا کسی مجلس میں کہ چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ سے ایک جملہ سنا دو، کہ اس میں ایک جملہ، ایک لفظ سنا دو، ایک حرف سنا دو کہ تمہارے امام نے تم سے کیا کہا ہے؟ کوئی ہے؟ اس کا مطلب ظلم نہیں ہے یہ امام پہ؟ یہ ظلم کون ڈھا رہا ہے؟ آپ بتائیں کون ڈھا رہا ہے یہ ظلم؟ یہ امام کی کتاب پر ظلم کون کر رہا ہے؟ اسے نظر انداز کون کر رہا ہے؟ اسے دیمک کے حوالے کون کر رہا ہے؟ اسے تاخ میں سجا کون رہا ہے؟ اسے جو ہے لپیٹ کے کون جو ہے وہ اسے گوشے میں رکھ رہا ہے؟ کون کر رہا ہے یہ کام؟ کون اس پہ تالا لگایا ہوا ہے؟ جو نہ خود استفادہ کر رہے ہیں نہ لوگوں کو استفادے کا موقع دے رہے ہیں۔ دنیا پیاسی ہے ان معارف کی، تو اس کا عذاب آپ اور ہم جھیلیں گے۔ یہ سوال ہوگا محشر میں، سوال ہوگا کہ اتنے امام ہم نے دیے، تم نے ان اماموں سے کیا استفادہ کیا، ان کی کیا قدردانی کی، ان کا کیا احترام کیا؟ عزیزان گرامی، اگر ایسے ائمہ اور ایسے کلام اگر کسی کے پاس ہوتے تو پھر وہ بتائیں کتنا احترام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے، غیر مسلموں کی میں بات کرتا ہوں، تعجب ہوتا ہے کہ وویکانندا کی کتابیں ہر چوراہے پہ مفت تقسیم ہوتی ہیں، विवेकानंद की क्या अहमियत है इमाम अली के सामने, बल्कि इमाम अली का चरबा और उनकी धूल लेकर उसने अपनी दुकान सजा ली और पूरी दुनिया में मारूफ हो गया, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो गया कि विवेकानंद का इतना एहतराम हो रहा है कि हर किसी को वो किताब उसके उसके कलेमात मुफ्त में तकसीम किए जा रहे हैं, इतनी उसकी अहमियत हो गई। और आपके पास इमाम अली की क्या अहमियत है, तो कुछ भी नहीं है। तो जो लोग इमाम अली की अहमियत को ना समझें, जो नहजुल बलागा की अज़मत को ना समझें, बल्कि नऊज़ बिल्लाह इसे मुकस्सिर का कलाम समझकर उसे नज़रअंदाज कर दें, ऐसे लोगों पर अजाब नहीं नाजिल होगा तो और क्या नाजिल होगा कि जो नहजुल बलागा पर जुल्म करें। इरशादात अमीरुल मोमिनीन पर जुल्म करें, और जो लोग अमीरुल मोमिनीन पर जुल्म करें वो लोग क्या चौथे इमाम पर जुल्म करें, तो क्या ताज्जुब की बात है। अजीजाने ग्रामी, अभी हिंदुस्तान में मैं भी आपको बताता हूँ कि हमारे हैदराबाद के कितने मशायखीन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ये सहीफ़े की ज़रूरत है, कहाँ मिलता, कहाँ मिलती, कहाँ है ये किताब, है किसके पास, हमने आज तक इसे पढ़ा नहीं है। अगर कोई, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि खुदा की कसम, अगर कोई मुसलमान इस किताब को पढ़ ले तो वो कभी इसे फरामोश नहीं कर सकता। वो जिंदगी भर किताब देने वाले को भी याद रखेगा और किताब को वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि मुसलसल पढ़ेगा। आलम इस्लाम के लिए, और बिलखसूस मैं कहता हूं कि ये आलम तशय्यो के लिए, क्योंकि इन्हें जो है शियों को, बिलखसूस मैं कहता हूं कि शियों को आइम्मा की वाकई कोई कदर नहीं है। क्यों कदर नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ इन्हें जो है पैदायशी तौर पे मिल गई है, इसलिए इनको कोई कदर नहीं है। अब ताज्जुब की बात ये है, जब बात निकली है तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि नहजुल बलागा की सबसे बेहतरीन शरा जो अब तक हुई है आलम इस्लाम की, मैं बात कर रहा हूँ, वो इब्ने अबील हदीद मोतज़ली की है, यानी अहले सुन्नत के जय्यद आलिम, अहले सुन्नत के जय्यद आलिम दीन, उन्होंने नहजुल बलागा की सबसे बेहतरीन शरह की है, जिनका नाम इब्ने अबी अल हदीद मोतज़ली है, यानी फ़िरक़े मोतज़िला से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका ताल्लुक़ शियों से नहीं है, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की किताब की सबसे बेहतरीन शरह फरमाई है। और ये आलम इस्लाम के लिए और बिलखसूस शियों के लिए ये एक अजीब बात है या नहीं है कि उनको तौफीक नहीं हुई, उनको तौफीक नहीं हुई। हाँ हुई है, लेकिन इतनी बड़ी तौफीक कि इतने बेहतर शरा अभी तक जो है आलम इस्लाम में नहीं आई है। अरबी ज़बान में इतनी वकी और इतनी अजीम और इतनी मुफस्सल और इतनी जो है दकीक और इतनी जो है बाअज़मत शरा आलम इस्लाम में नहीं पेश की गई है जितनी इब्ने अबील हदीद मोतज़ली के ज़रिए से लिखी गई है। ये अरबी की मुफस्सल तरीन शरा है नहजुल बलागा की। और हालिया दौर में मोहम्मद अब्दो ने जो इसकी शरा फरमाई और मिस्र की अवाम को तारुफ करवाया, कहा कि इतनी अजीम किताब से हम वाकिफ नहीं थे। कितने ऐसे अदीब हैं अरबी ज़बान के जो कहते हैं कि हमने इस खुतबे को हज़ार मरतबा पढ़ा लेकिन कभी लज्जत ख़त्म नहीं हुई। कितने कितनी मरतबा एक एक खुतबे का बार बार मुतालिया किया मुतालिया करने वालों ने, तो क्या वो लोग कोसते नहीं होंगे कि इतना ज़माना हुआ कौन लोग इसे छुपाए बैठे थे, कौन नाकदरे लोग थे जिनके हाथों में ये किताब थी, उन्होंने जो है हमसे पोशीदा रखा, आज तक हमको दिखाया तक नहीं। अरे खुद नहीं पढ़ रहे थे तो कम से कम हमारे हवाले कर दिए होते, खुद इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं तो हमें इस्तेफादा का मौका दे दिया होता, اتنی عظیم ترین کتاب چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، میں پوری دنیا مذاہب کی بات کر رہا ہوں، عالم اسلام ہی نہیں بلکہ ادیان عالم میں جتنے بھی ادیان ہیں، کسی کے پاس اتنی مفصل دعائیں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں جتنی مفصل دعائیں ہمارے پاس ہے۔ یعنی شیعہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو دعا کے ذریعے سے، معلوم ہے آپ کو، یعنی جتنا بڑا ذخیرہ دعاؤں کا ہمارے پاس ہے، یعنی امام علی کی دعائیں ہیں، صحیفہ امام علی ہے دعاؤں کا، امام حسن کی دعائیں اور امام حسین کی دعائیں، عرفہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یوم عرفہ کو کہ امام حسین کی کتنی مفصل دعا ہے، صرف دعائیں عرفہ ہی کافی ہے امام حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے۔ امام زین العابدین کی دعائیں عرفہ ہے جو اسی صحیفہ کاملہ میں ہے، دعائیں عرفہ امام علی ابن الحسین، تو کتنی دعائیں امام حسین کی ہے، امام حسن کی ہے، امام سجاد کی ہے، امام باخر کی ہے، امام صادق کی ہے، امام کاظم کی ہے، کتنی دعائیں، اتنی دعائیں عالم اسلام میں کسی بھی رہنما کے یہاں نہیں ملتی، کوئی دین نہیں، حتیٰ کہ اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں ان کے پاس بھی اتنا بڑا ذخیرہ نہیں ہے اللہ سے ارتباط کا، اللہ سے راز و نیاز کا۔ عبد و معبود کے درمیان میں جو راز و نیاز و گریہ و زاری اور آپ اور یہ محرمانہ جو گفتگو ہے، رازدارانہ جو گفتگو ہے، اور جو ہے سسکیاں لیتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے دل کی جو بات کہی ہے اپنے پروردگار سے، جو اللہ کے علاوہ انسان کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا، کسی سے بھی وہ باتیں نہیں کر سکتا بندہ جو اللہ سے کر سکتا ہے۔ کچھ باتیں آپ جانتے ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان ماں باپ سے کہہ سکتا ہے اور کسی سے نہیں کہہ سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف انسان اپنی زوجہ سے کہہ سکتا ہے کسی سے نہیں کہہ سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان صرف اپنے احباب سے کہہ سکتا ہے اور کسی سے نہیں کہہ سکتا، اسی طرح سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہ اپنے ماں باپ سے کہہ سکتا ہے، نہ اپنے بچوں سے کہہ سکتا ہے، نہ اپنی زوجہ سے کہہ سکتا ہے، نہ اپنے دوست احباب سے کہہ سکتا ہے، وہ بات سوائے پروردگار کے اور کسی سے نہیں کہہ سکتا ہے۔ سب مل کے ایک صلوات پڑھو، اور جب اللہ سے گفتگو کرتا ہے تب اس کا بوجھ اتر جاتا ہے، اسے ایک ایسا اطمینان ملتا ہے کہ قلب و دماغ کی جو گرد ہے وہ پوری کی پوری صاف ہو جاتی ہے، اور انسان مطمئن ہو جاتا ہے جب اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے جب راز و نیاز کرتا ہے۔ تو لیکن کیا، کیسے بات کرے، کیسے ارتباط قائم کرے، کیسے دعا کرے، کس طرح دعاؤں کا ایک فلسفہ ہے۔ میں صرف چونکہ صحیفہ کاملہ کی ایک دعا کو میں نے عنوان کلام قرار دیا تھا، لیکن اگر دعاؤں پہ گفتگو کی جائے تو مفصل جو ہے دعاؤں کا جو ہے ایک الگ موضوع ہے گفتگو ہے، جس میں فلسفہ دعا بھی جس کا ایک عظیم ترین حصہ ہے، کہ جس کی ایک دو باتوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا زیادہ ہے، پکارتا کم ہے، ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر انسان بندہ اللہ سے صرف مانگتا ہے اس کو پکارتا کم ہے، مانگتا زیادہ ہے اس سے۔ یہ پہلا جو ہے دعا کا جو ہے قدم ہوتا ہے، پہلا ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں بندہ اللہ سے ارتباط جب جوڑتا ہے تو بس اس سے مانگنے لگتا ہے، پکارتا اس کو بہت کم ہے، آواز بہت کم دیتا ہے، راز و نیاز بہت کم کرتا ہے، بس اپنی فریادیں اس کو سناتا ہے اور اس سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب مانگنا کم ہو جاتا ہے، پکارنا زیادہ ہو جاتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دعاؤں کا. اور تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں مانگنا ختم ہو جاتا ہے, صرف اور صرف پکارنا باقی رہ جاتا ہے. صرف اللہ کو وہ صدا دیتا ہے, اللہ کو وہ پکارتا رہتا ہے, مانگتا کچھ نہیں ہے, صرف اللہ کی اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے. اس میں اس کو اتنا لطف آتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے, پھر وہ دنیا کو کھو دیتا ہے اور بس اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اسے لذیذ ہی نہیں معلوم ہوتی, یہاں تک کہ وہ جنت کے لذائذ سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. نہ اس کو جہنم کا خوف ہوتا ہے, نہ جنت کی پرواہ ہوتی ہے, بس اس کو اللہ سے بس ارتباط کی وہ لذت ملتی ہے. کہ یہاں کہا جاتا ہے کہ حوریں ہو کہ جنت, یہ تو ادنا سا صلہ ہے, خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. صلوات پڑھو وہاں. حوریں ہو کہ جنت, یہ تو ادنا سا صلہ ہے, خود حق میں وہ لذت ہے جو ان سب سے سوا ہے. جب اللہ سے آپ دیکھیے, آپ دعائے کمیل اٹھائیے, وہاں مانگنا ہے نہیں, مانگنا نہیں ہے, پکارنا ہے, صرف اللہ کو پکارا جا رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اللہم اللہم, بار 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 پکارا جا رہا ہے اللہ کو. وہاں مانگنے کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا. آپ دعائے عرفہ اٹھائیے, اس میں صرف پکارنا ملے گا, مانگنا نہیں ملے گا. کہیں پر آٹے چاول کا ذکر نہیں ملے گا, کہیں پر جو ہے آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا کہ میرا مکان بنا دو, میری دکان کو بحال کر, یہ نہیں ملے گا. آپ کو سب ملے گا کہ پروردگار, جنت ملے نہ ملے, توبہ ملے نہ ملے, پروردگار حورانی مقصورات فی الخیام کے حجرے ملے نہ ملے, لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے, کوثر کا جام ملے نہ ملے, تسنیم و سلسبیل کی لہریں ملے نہ ملے, تسنیم و سلسبیل کی نہروں کا دیدار ہو یا نہ ہو, جنت ملے نہ ملے, عقبا ملے نہ ملے, کوثر ملے نہ ملے, تسنیم ملے نہ ملے, توبہ ملے نہ ملے, لیکن پروردگار تو مل جانا, یہ آرزو ہوتی ہے. وہاں تک بندہ پہنچتا ہے کہ جہاں پر کوئی جنت اسے مطمئن نہیں کر سکتی سوائے جنت ذات کے. وہ کسی کے دیدار پہ راضی نہیں ہوتا, نہ وہ غلمان کے دیدار پہ راضی ہوتا ہے, نہ وہ حوروں کے دیدار پہ راضی ہوتا ہے, وہ کسی پر راضی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے اولیاء کا دیدار راضی نہیں ہوتا, انبیاء کا دیدار راضی نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتا ہے پروردگار تیرا دیدار چاہیے, تو مل جائے, تو مل جائے. اگر تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا, اور جو تو نہ ملا تو سب لے کر کیا کروں اگر تو نہ ملی. تو یہ اس منزل پر دعائیں انسان کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. دعائیں انسان کو پاک کرتے کرتے, دنیا سے اس کا رشتہ توڑتے توڑتے, اللہ سے جوڑتے جوڑتے, آہستہ آہستہ محبت الہیہ. دیکھیے محبت الہی کس کے دل میں نہیں آتی جو دعاؤں سے دور رہتا ہے, کہ جس کو صحیفہ کاملہ کی قدر نہیں معلوم ہے, جو زبور آل محمد سے دور ہے, جو انجیل اہل بیت سے دور ہے, جو امام کے ارشادات سے دور ہے, ان کی تعلیمات سے دور ہے, ان کی محفلوں سے دور ہے, ان کی مجلسوں سے دور ہے, ان کے بزم سے دور ہے, ان کے رزم سے دور ہے, جو انہوں نے اہل بیت سے کنارہ کشی اختیار کر لیا, انہیں نہ خدا ملے گا نہ مخلوقات خدا ملے گا جنہوں نے اہل بیت سے. صلوات پڑھو. لیکن آپ دعا کے ذریعے سے جب اللہ سے ارتباط قائم کریں گے تو اللہ سے محبت آپ کے دل میں ایجاد ہو جائے گی. جب اللہ سے آپ گفتگو کرنے لگیں گے, جس سے محبت کرتے ہیں اس سے اکیلے اکیلے میں بات کرنے لگتے ہیں, آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, جب قلم ہاتھ میں لیتے ہیں تو بس اسی کا نام لکھا جاتا ہے, ذہن میں بس اسی کا تصور ہوتا ہے, چاہے آپ کھاتے رہیں, چاہے آپ پیتے رہیں, چاہے آپ دکان میں ہو کہ دفتر میں ہو, گھر میں ہو کہ میدان میں ہو, جہاں بھی ہو محبوب کا تصور آپ کے ذہن پہ غالب ہوتا ہے. یہ محبت جو ایجاد ہوتی ہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ایجاد ہوتی ہے. اور اگر یہ محبت انسان کے قلب میں پیدا ہو جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ وہ سرمایہ ہے عزیزان گرامی جس سے بڑھ کے دنیا کا کوئی سرمایہ نہیں ہے. اگر محبت الہیہ میں اگر انسان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو یہ آنسو شہداء کے خون کے برابر ہیں. آنسوؤں کے قطرے اور شہداء کے خون کے قطرے, یہ دو وہ قطرے ہیں جن سے بہتر دنیا کی کوئی شے نہیں ہے. اس کو نہ ہیرے جواہرات خرید سکتے ہیں, نہ اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی, نہ جنت اس کی قیمت ہے, نہ کوثر و سلسبیل اس کی قیمت ہے. اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. اس کی قیمت اگر کوئی دے سکتا ہے تو سوائے پروردگار عالم, اور کوئی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتا ہے. تو اس اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے, اور اس سرمایہ کی حفاظت ہمارا اولین فرض ہوگا. جب ہم اس قیمت کو جان لیں گے, جب ہم اس پر محنت کریں گے اور ایک سرمایہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے. اتنی آسانی سے ہم اس کو قربان نہیں کریں گے کہ دنیا کی چند روزہ شہرت کی خاطر, دنیا کے چند لوگوں کے سامنے جو ہے ہم اپنی جھوٹی عزت کی خاطر ہم جو ہے اس سرمایہ محبت کو ان کی خاطر قربان کر دیں. ایسا سودا کوئی بھی محب نہیں کر سکتا. غور فرمایا, کیونکہ ہمارے دل میں محبت الہیہ اور اللہ سے محبت نہیں پائی جاتی, دین ہمارے پاس نہیں ہے, لہٰذا ہم ہر چیز کو بیچ دیتے ہیں بازار میں لے آ کے. اپنی جو بچی کچی عزت ہے اس عزت کو بازار میں لے آ کے اس سے چاول خرید کے لے آتے ہیں, کیونکہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں تو میں ہوٹل میں جا کے بیٹھ جاؤں گا تاکہ ہوٹل کا جو منشی ہے وہ مجھ سے پیسہ نہ لے. یعنی میں اپنی عزت کو, جو میرا احترام ہے, میں اس کو ایک چائے کے لیے قربان کیے دے رہا ہوں. ایک پلیٹ بریانی کی خاطر جو عزت ہے میں اس کو لیے پھر رہا ہوں کہ کہیں اس کی کوئی قیمت مل جائے, کوئی دکان پہ پہنچ جاؤں کہ کوئی پہچان لے تو چاول فری میں دے دے, آٹا فری میں دے دے, کہیں پر جو ہے ہوٹل میں چائے فری میں مل جائے, کہیں پر جو ہے بریانی فری میں کوئی کھلا دے. یہ بیچ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی ہی بے قیمت چیز ہے, اتنی ہی عزت ہے جو جس سے اس کے علاوہ کوئی چیز اب مل نہیں سکتی. اس کے علاوہ کوئی, اسی لیے کہا گیا کہ اگر بازار میں کوئی آپ کو پہچانتا ہے تو امام ائمہ علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ اس کی دکان پر نہ جائیں, کیونکہ وہ پہچان کے مجھے جو ہے فری میں دے دے گا, لہٰذا اس کے پاس نہ جاؤں کہ یہ اس سے جان چھڑا پاؤں. لوگ کہتے ہیں ارے وہاں وہ ہوٹل والے پہچانتے ہیں, چلو وہاں جا کے کھایا جائے تاکہ وہ حلیم کھائیں اور پیسہ نہ لیں, بریانی کھائیں اور پیسہ نہ لیں. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کوئی انسان اپنی عزت کو اس طرح سے بیچ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے. اگر وہ سرمایہ آ جائے عزیزان گرامی تو وہ کسی کے بھی آگے نہیں جھکے گا. محبت الہیہ وہ عظیم سرمایہ ہوتا ہے کہ انسان جبرائیل سے بھی اس کا سودا نہیں کرتا. جبرائیل جیسی طاقت جب کہتی ہے مانگو ابراہیم ہم سے مانگو تو کہتے ہیں کہ اگر مانگنا ہی ہے تو میں تجھ سے نہیں مانگوں گا. یہ خلیل کی منزل ہے. محبت الہیہ جس کے دل میں ہے وہ جبرائیل سے مانگیں گے. دیکھیے وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اتنی عظیم منزلوں تک فائز ہوئے ہیں, جنہوں نے اللہ سے رب قائم کرتے کرتے عشق و محبت کی وادیوں کو طے کرتے کرتے انہوں نے محبت الہیہ میں اتنی قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے اس دین سے لیا کچھ نہیں، بازار میں اس کا سودا نہیں کیا اس محبت کا، بلکہ اس پر اپنی طرف سے اتنا پیسہ خرچہ کیا، اتنی دولت خرچہ کی، اتنا ایثار کیا، اتنی قربانیاں دی اس محبت کو بچانے کے لیے، اس محبت پہ انہوں نے لٹایا ہے، خاردار راہوں پہ چلے ہیں، انہوں نے جو ہے آگ پر سے گزرے ہیں اس محبت کے لیے، انہوں نے چھوڑا نہیں ہے محبت الہیہ کو، بلکہ آگ پر سے چلے، کانٹوں پر سے چلے، سنگ لاکھ راہوں کو طے کیا اور زحمتیں اٹھائیں، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن اس محبت کے سرمایے کو جانے نہیں دیا، اس سرمایے کو جانے نہیں دیا، اس منزل پر پہنچے، رضائے الہی کی وادیوں کو طے کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ وہ جو اقبال نے کہا کہ کر اپنی بندگی کو اتنا بلند کرے انسان کہ خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
تو
امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو گزشتہ میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے، میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے، یعنی مجھے مال اس لیے عطا فرما تاکہ میری عزت محفوظ رہ جائے، نہ یہ کہ مال رکھتے ہوئے بھی میں بے آبرو ہو جاؤں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، جائیداد والے ہیں، اور جو ہے مکان ہے، دکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی آبرو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں اور ایک پیالی چائے کی خاطر اپنی آبرو بیچ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میری آبرو کو غور فرمائیے گا کیا جملے، میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے، یعنی اتنا مال دے دے کہ میری آبرو بچ جائے، میری عزت بچ جائے، اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر نہ گرا دینا، میری منزلت کو غربت کی بنا پر نہ گرا دینا کہ تیرے طلب گاروں سے رزق طلب کرنے لگوں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یعنی میں اتنا مجبور ہو جاؤں کہ میں اتنا بھوکا ہو جاؤں، اتنا میں ہمت و حوصلے کو توڑ دوں کہ آخر میں مجبور ہو کر تیرے طلب گاروں سے رزق طلب کرنے لگوں۔ کس سے؟ جو تیرے ہی رزق کے طلبگار ہیں ان سے، جو تیرے ہی محتاج ہیں ان سے، غنی سے نہیں، محتاجوں سے، یعنی میں اتنا محتاج ہو جاؤں کہ جو تیرے محتاج ہیں ان محتاجوں سے میں مانگنے لگوں۔ غور فرمائیں، تیرے طلبگاروں سے رزق طلب کرنے لگوں اور تیری بدترین مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں، یعنی یہ نوبت نہ آنے دے پروردگار کہ تیری بدترین مخلوقات کے سامنے جو دے کر احسان جتائیں، ایسے لوگ جو تیرے دشمن ہیں۔ کہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان مجبوری کی بنا پر اللہ کے دشمنوں سے، جو محرم راز الہی نہیں ہیں، جو اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، جو دے کے منت رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ احسان جتانے والے بندوں سے، جو بدترین مخلوق ہے، ان کے سامنے میں ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاؤں، ایسی کوئی نوبت نہ آنے پائے۔ اور فرمایا ایسی کوئی نوبت نہ آنے پائے کہ تیری بدترین مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں اور پھر اس فتنے میں، غور فرمائیے گا یہاں بات ختم ہوئی تھی کہ اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کرنے لگوں اور جو نہ دے اس کی مذمت کرنے لگوں, جو دے اس کی تعریف کرنے لگوں اور جو نہ دے اس کی مذمت کرنے لگ جاؤں, جب کہ تو تنہا ہر عطا کا مالک ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے, تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے جو دے کے احسان نہیں جتاتا, بلکہ کہتا ہے کلو وشربو, جتنا ہو سکے کھاؤ جتنا ہو سکے پیو, لیکن بس اسراف مت کرو, دوسروں کا بھی خیال رکھو. صلوات پڑھے محمد والا. امام فرماتے اللہم صل علی محمد و آلہ ورزقنی صحتا فی عبادتی, خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے عبادت میں صحت, زہد میں وسعت, منزل عمل میں علم اور مشتبہ امور میں احتیاط کی صلاحیت عطا فرما. بالکل واضح بیان. اور فرماتے ہیں خدایا, یہ بالکل آج کے لیے, خدایا میری زندگی کا خاتمہ تیری معافی پر ہو. آخری جملے ہیں دعا کے اور دعا اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے, تو یہاں دل لگا کر اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہم سبھی امام کو سن رہے ہیں یہاں پر, یہ مت سمجھے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں, ہم اور آپ دونوں مل کر امام کی بات سننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدایا میری زندگی کا خاتمہ, میری زندگی کا خاتمہ تیری معافی پر ہو اور تیری رحمت کی امید میں میری ہر آرزو پوری ہو جائے. ونبحنی اللہم اختم بعفوک اجلی وحقق فی رجائے رحمتک عملی وسہل الی بلوغ رضاک سبلی وحسن فی جمیع احوالی وعمالی وعملی. فرماتے ہیں کہ خدایا میری زندگی کا خاتمہ تیری معافی پر ہو اور تیری رحمت کی امید میں میری ہر آرزو پوری ہو جائے. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ مر گئے ہیں, اب ان کو اللہ بخش دے. مرنے کے بعد نہیں بخشا جائے, بلکہ امام فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے معاف کر دے, یعنی زندگی میں مرحوم و مغفور بن کے جائے, مرنے کے بعد مرحوم نہ بنے. اس لیے کہ جو دنیا میں محروم ہے عفو پروردگار ہوتا ہے, وہ آخرت میں بھی جا کر مرنے کے بعد بھی جو ہے جو محروم مرتا ہے وہ مرحوم نہیں ہو سکتا. مرحوم وہ ہوتا ہے کہ جو محروم نہیں ہوتا رحمت الہیہ سے دنیا میں, بلکہ دنیا میں زندگی کے خاتمہ تیری معافی پر ہو کہ تم معاف کرے اور زندگی کا خاتمہ ہو اور تیری رحمت کی امید میں میری ہر آرزو پوری ہو جائے, میرے لیے اپنی منزل رضا تک پہنچنے کے تمام راستے ہموار کر دے. یعنی میں تیری مقام رضا تک پہنچنا چاہتا ہوں. ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے, اس تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے ہیں وہ ہمیں ہموار کر دے. دیکھیے ہم میں اور ائمہ میں فرق کیا ہے, فرق یہ ہے کہ ہم خود تنہا اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں رضا الہیہ کے, لیکن امام وہ ہوتے ہیں کہ جو تنہا راہ رضا الہیہ میں چلنا نہیں چاہتے, بلکہ اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں, اپنے دوست احباب کو بھی لے جانا چاہتے ہیں, اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری رضا میں حائل ہونے والے ہر راستے کو ہموار کر دے. ہم لوگ کیا ہیں, ہماری دعاؤں میں خود غرضیاں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ میں تنہا سلوک کا راستہ طے کروں اور کوئی میرا شریک نہ ہو, میں کسی کو میں کسی کو یہ دعا نہ بتاؤں، میں کسی کو یہ راز نہ بتاؤں، صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور کسی سے راضی نہ ہو. لیکن امام کی یہ دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ امام تڑپتے ہیں کہ پروردگار صرف مجھے اپنے سے قریب مت کر، بلکہ میرے ساتھ میری امت کو، میرے چاہنے والوں. امام پورا کاروان لے کے چل، ارے امام وہ ہوتا ہے جو امت کے ساتھ حرکت کرے. ایسا کوئی لیڈر لیڈر نہیں ہوتا جو اکیلے دولت مند بن جائے، پوری قوم کو غربت میں چھوڑ دے، خود عالم بن جائے قوم کو قوم کو جہالت میں چھوڑ دے، خود عارف بن جائے اور قوم کو شرک میں مبتلا کر دے. ایسا امام امام نہیں ہوتا، ایسا لیڈر لیڈر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ امت کو لے کے حرکت کرے، وہ جہاں رہے امت کے ساتھ رہے. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ تنہا آگے نکل جائیں اور کہیں کہ میں لیڈر ہوں، میں سب سے آگے رہوں گا، میں امت کے ساتھ نہیں رہوں گا. دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، سیاسی لیڈروں کا کیا حال ہے. ایم ایل اے ہوتے ہیں اس محلے کے، رہتے ہیں بنجارہ ہل میں. یہ بے وقوف لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں وہ بے وقوف بناتے ہیں، یہ بے وقوف بنتے ہیں. اسی کا نام تو سیاست ہے، سیاست اسی کا نام ہے. آپ بتائیے اس محلے کے جو ایم ایل اے وہ کہاں رہتے ہیں؟ فلاں جس علاقے کے وہ ہوتے ہیں وہ اس علاقے میں رہتے نہیں ہیں. بلکہ کتنے ایم پی ہندوستان میں ایسے ہیں جو الیکشن کسی جگہ سے لڑتے ہیں لیکن وہاں پر وہ نظر ہی نہیں آتے، اور وہاں کے لوگ وانٹیڈ وانٹیڈ لکھ دیتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ہمارے ایم پی کی تلاش. حتیٰ کہ ہمارا ملک اپنے پی ایم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، کہ جو ہے ملک کا پی ایم بن کے کہیں اور گھوم رہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی خود آگے بڑھ جائیں، خود اپنے اچھے دن آ جائیں، امت کے اچھے دن آئے نہ آئے، قوم کے اچھے دن آئے نہ آئے، لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے.
نعرہ سلوات،
لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود جو ہے وہ آگے نکل جائے اور قوم کو پیچھے چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اچھے دن آ جائیں اور قوم کے اچھے دن نہ آئے. وہ اچھے کپڑے پہنے جبکہ اس کی قوم جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے، وہ ایسا کھانا کھائے کہ جو اس کی قوم نہیں کھا رہی ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے. سرکار کا مطلب یہی ہے. عام عادی آدمی بن جائیے بہتر ہے، لیڈر بننے کی کوشش مت کیجیے، امام بننے کی کوشش مت کیجیے. امام بننے کے لیے دعا مانگنا پڑتا ہے کہ پروردگار مجھے امام بنا. تو امام بنائے تو مصیبتیں جھیلنے کے لیے بھی تیار رہے، مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے بھی تیار رہے. ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے امام بننے کے لیے. امام بننے کے لیے پھول نہیں پہنا جاتا. یہاں لیڈر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو قوم کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. تو وہ لوگ خود بھی یہ بات کو سوچیں کہ نہ یہ کہ خود پھول پہن لیں. جب تک امت پھول نہ پہنے وہ بھی پھول نہ پہنے، بلکہ جو ہے کانٹے کے لیے تیار ہو جائیں. آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے تب امامت کی منزل ملتی ہے، جب انسان آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے. منا کی قربانی میں، منا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تب کہیں جا کے امام بنتا ہے. امام جو ہے بغیر مصیبتیں جھیلے ہوئے، بغیر مصائب جھیلے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا ہے. کوئی امام آپ بتا دیجئے کہ جو شہید نہ ہوا ہو، جس کو زہر نہ دیا گیا ہو، جسے جو ہے تکلیفیں نہ پہنچائی گئی ہوں، جسے زندانوں میں نہ رہنا پڑا ہو، جسے جو ہے بے وطنی اور جو ہے مشکلات اور مصائب اور کسی بھی طرح کی زحمتیں برداشت نہ کرنی پڑی ہوں، ایسا کوئی امام ہے؟ جو پہلے امام تھے ان کے گلے میں کبھی پھول نہیں پہنائے گئے، بلکہ جو ہے رسن باندھی گئی، امام کے رسن. اور جو سب سے بڑے رسول تھے وہ کہتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کسی بھی رسول پہ نہیں پڑی. اور اس رسول کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر مجھ پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر وہ پہاڑوں پہ ڈھائی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ہوتے ہیں امام. امام وہ نہیں ہوتے کہ جو امت کے لاشوں پہ کھڑے ہو کر لیڈر بن جائیں, یہ نہیں ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے لیے اپنی منزل رضا تک پہنچنے کے تمام راستے ہموار کر دے اور میرے اعمال کو تمام حالات میں بہتر بنا دے, تمام حالات میں بہتر بنا دے. یہ لوگ بس خدا پہ تکیہ کرتے ہیں, بس اس کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. ان کو امت سے کچھ لینا نہیں ہے, امت کو صرف دینا ہے, لینا نہیں ہے. وہ لینا اللہ سے چاہتے ہیں, دینا امت کو چاہتے ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, امت سے عزت مل جائے, امت سے پیسہ مل جائے, امت سے جو ہے سب مل جائے, سب امت سے ملے. ہماری نظر امت کی طرف ہوتی ہے, امام کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے. امام امت سے لینا کچھ نہیں چاہتا, دینا چاہتا. ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, اپنی قوم سے لیتے ہیں, ان کو دینے کے بارے میں نہیں سوچتے. ان کا خون کس طرح سے نچوڑیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اپنے ملک کے افراد کو برہنہ کر کے خود لباس پہن لیتے ہیں, اپنی قوم کے لوگوں کو بھوکا پیاسا تڑپا کر خود کھانا کھا لیتے ہیں, لوگوں کو ایسے ہاسپٹل میں ڈالتے ہیں جہاں پر وہ کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. لیکن اگر کسی کو حکمرانی سیکھنا ہو اور جہاں بانی کا درس لینا ہو تو آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے. اور جب قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا, جس نے ضربت لگائی تھی اس کو لایا گیا, تو کہا کہ جو کاسے شیر مجھے پیش کیا جا رہا ہے وہ میرے قاتل کو بھی دیا جا, اس لیے کہ سرکار وہی پیے گی جو اس کا مہمان پیے گا. اس وقت وہ ریمانڈ میں ہے نا, اس وقت وہ جو ہے مجرم ہے اور وہ سرکار کا مہمان ہے, تو سرکار جو غذا استعمال کرے گی وہی سرکار کا مہمان بھی کھائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن ملجم کو باندھا گیا ہو, اسے نمک دیا جا رہا ہو اور امیر المومنین اس کے سامنے کاسے شیر پی لے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو. یعنی امیر المومنین ایسے حکمراں ہیں عزیزان گرامی کہ جنہوں نے کاسے شیر کو منہ نہیں لگایا, کہا جب تک کہ ابن ملجم نہیں پیے گا میں بھی نہیں پیوں گا. یہ ہے قانون, یہ قانون ہے, قانون ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مروت ہے, مروت نہیں ہے, یہ قانون ہے, اسلامی حکومت کا قانون ہے. یہ امیر المومنین جو کیا وہ قانون کے تحت کیا ہے, عدالت ہے. اور سبھی نے یہ لکھا ہے کہ قتلہ لشدت عدلہ, یعنی امیر المومنین کی جو شہادت ہوئی ہے وہ شدت عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے. ان کا جو مزاج عادلانہ تھا وہ مزاج عادلانہ سبب بنا کہ انہیں قتل کیا جائے, شدت عدالت کی وجہ سے وہ قتل کیے گئے. صلوات پڑھے محمد. صرف ترجمے کو پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھو. ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآلہ ونبہنی لذکرک فی اوقات الغفلہ واستعملنی بطاعتک فی ایام المہلہ وانحج لی الی محبتک سبیلا سہلۃ اکمل لی بہا خیر الدنیا والآخرہ. امام فرماتے ہیں کہ خدایا محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور صلی علی محمد اور مجھے اوقات غفلت میں اپنی یاد کے لیے بیدار کر دے, ایام غفلت میں اپنی یاد کے لیے بیدار کر دے. دیکھیے اگر ہم اللہ سے غافل ہو جائیں گے تو اللہ ہم سے غافل ہو جائے گا, اگر ہم اس کو بھلا دیں گے تو اللہ ہمیں اپنے نفسوں سے بھلا دے گا. ایام مہلت میں اپنی اطاعت کی راہ پہ لگا دے. یہاں بہت کلام ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن میں صرف سرسری طور پر صرف جو ہے گزر رہا ہوں بہت تیزی سے، اب اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں ایام مہلت میں اپنی اطاعت کی راہ پہ لگا دے، مجھے اپنی محبت کے راستے پہ چلا دے. اپنی محبت کے راستے پہ، ابھی ذکر کیا نا میں آپ کے سامنے کہ محبت کے راستے پر لوگ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا. اللہ کی محبت آسان کام نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ عام نمازیوں عام روزے داروں کے بس کی بات نہیں ہے. محبت الہیہ کچھ خاص قلب ہوتے ہیں محبت کے لیے جو چنے جاتے ہیں. ہر کسی کے دل میں یہ نور محبت نہیں پیدا ہو سکتا ہے، نور محبت ہر دل میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ مجھے اپنی محبت کے راستے پہ چلا دے اور اس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام خیر کو مکمل بنا دے. اور فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آلہ
محمد.
بس آخری یہ جملے ہیں کہ اللہم صل علی محمد و آلہ کافضل ما صلیت علی احد من خلقک قبلہ و انت مفصل علی احد بعدہ و آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا برحمتک عذاب النار. یہ وہ دعا ہے جو مرسل اعظم نے آخری رسول کی دعا ہی ہے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں. اور یہ پوری دعاؤں کا خلاصہ ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں دعائیں ہیں، یا وہ دنیا سے تعلق رکھتی ہیں یا آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، دنیا و آخرت کی تمام دعاؤں کو اس دعا میں سمیٹ لیا گیا ہے. اور سمیٹ کے یہ کہا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار. فرمایا کہ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. وہ وہ بہترین رحمت جو تو نے ان سے پہلے کسی بھی بندے پر نازل کی ہو یا ان کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، وہ رحمت نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرما. اس سے بڑھ کے اور کیا دعا ہو؟ خلاصہ ہے یہ پوری دعاؤں، اب تک کی جتنی دعائیں ہیں ان سب کا خلاصہ بس ایک جملے میں ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکیاں عطا فرما اور اپنی رحمت کے طفیل آتش جہنم سے محفوظ بنا دے. اسی پر اس عظیم ترین دعائے جو عظیم ترین دعا جو دعائے مکارم اخلاق تھی وہ اختتام کو پہنچی ہے ان جملوں کے ساتھ کہ پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں نیکیاں عطا فرما اور آتش جہنم سے ہمیں محفوظ بنا دے. اگر انسان آتش جہنم سے محفوظ ہو گیا تو اس سے بڑھ کے اور کیا دنیا میں اس کے لیے خوشخبری ہوگی. تو امام، میں نے عرض کیا نا کہ امام خود اپنی نجات کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف اپنی نجات کے بارے میں نہیں، وہ امت کی نجات کے بارے میں بھی سوچتے. جیسے وہ اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں مدارج عالیہ کو طے کروں، ویسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی امتی بھی اسی طرح سے مدارج عالیہ پر فائز ہوں. عزیزان گرامی، اگر یہ جذبے نہ ہوتے اور مرسل اعظم انکا علی خلق عظیم کی منزل پہ فائز ہونے کے بعد تنہا رہ جاتے، اگر مرسل اعظم کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوتی کہ میں تنہا خلق عظیم کی منزل پر فائز نہ ہوں، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہو کر اس منزل پر فائز ہو گئے کہ جہاں ان کے ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا، اب اتنی بلندیوں پہ جا کے مصطفیٰ اکیلے رہ جائیں مصطفیٰ نے کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اس منزل پر میں اکیلا چلوں، بلکہ کہا کہ جب جب بھی کوئی اخلاق کی آیت نازل ہوتی اپنے ساتھ امیر المومنین کو ساتھ رکھتے۔ اس بات کا تذکرہ خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین نے ذکر کیا ہے کہ جب جب بھی علم اخلاق کو مرسل اعظم بلند کرتے، مجھ سے کہتے اور میں اس پر عمل کرتا۔ کوئی آیت نازل نہیں ہوتی مگر مرسل اعظم جب اس پر عمل کرتے تو تنہا نہیں، مجھے ساتھ لے کے کرتے۔ یہی وہ دقیق ترین بات ہے عزیزان گرامی جو اکثر مسلمانوں کے لیے بار گراں گزرتی ہے کہ امیر المومنین آدم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، نوح اول العزم پیغمبر سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، خلیل سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، کلیم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، مسیح سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے اس بات کا ہضم ہونا کہ رسول کا امتی اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اول العزم پیغمبروں سے افضل ہو جائے، یہ ہر مسلمان کو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ مرسل اعظم اس منزل پہ تھے یا نہیں تھے۔ اگر تھے تو وہ تنہا نہیں گئے اس منزل پر، بلکہ اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو بھی ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ اس بچے کو بھی ساتھ لے گئے جو ہمیشہ سے مرسل اعظم کے ساتھ ساتھ رہا، اس وقت سے ساتھ رہا جب حضور پہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی آیت قرآن کے نازل ہونے، وحی کے سلسلے کے آغاز سے لے کے وحی کے اختتام تک، وحی کے آغاز سے لے کر وحی کے اختتام تک، پہلی قرآن کی آیت کے نزول سے قرآن کی آخری آیت کے نزول تک اگر کوئی مرسل اعظم کے ساتھ ساتھ رہا ہے، سفر میں، حضر میں، گھر میں، میدان میں، جہاں بھی، جس وقت بھی حضور کو دیکھا گیا، ساتھ میں امیر المومنین بھی تھے۔ امیر المومنین کہتے ہیں میں مرسل اعظم کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا۔
نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے سلوان۔
دیکھیے جب ہم کچھ عرصے کے لیے جوادی عربی کالج میں تھے تو وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے ظفر الملت بن جانا آسان بات ہے، لیکن دوسروں کو ظفر الملت بنانا یہ بڑی بات ہے۔ جو وہاں کے ہمارے عالم تھے، پرنسپل صاحب تھے ظفر الملت، ظفر الحسن صاحب، تو کہا جاتا تھا کہ ظفر الملت بننا آسان ہے لیکن دوسروں کو ظفر الملت بنانا مشکل ہے۔ تو یہی بات ہے عزیزان گرامی، ائمہ کی فضیلت یہی ہے، مرسلین کی فضیلت یہی ہے کہ وہ تنہا مدارس کو نہیں طے کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ شعیب علیہ السلام محبت الہیہ میں ایسے گرفتار ہوئے کہ دن رات روتے رہے، لیکن کہا پروردگار مجھے کوئی ایک ایسا ساتھی بھی عطا ہو۔ تو موسیٰ سے ملاقات ہو گئی اور موسیٰ نے بھی یہی کہا پروردگار میں تنہا کیسے جاؤں، اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ نے نہیں کہا کہ مجھے پورا کریڈٹ مجھے مل جائے، یہ پورا تمغہ مجھے مل جائے فرعون کو جھکانے کا، کہا نہیں پروردگار میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے۔ اسی لیے تو حضور نے کہا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کہ جہاں جہاں پر موسیٰ گئے وہاں وہاں ہارون کو لے گئے۔ اور فرمایا آپ نے اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو اس بات کو اور کسی مجلس میں پھیلایا جائے گا، یہاں سمیٹ کے میں کہتا ہوں کہ حسین تنہا کربلا نہیں گئے۔ آگے ہمیں مصائب، حسین تنہا کربلا نہیں گئے جبکہ حسین تنہا کربلا جا سکتے تھے، بغیر کسی کو بتائے راتوں رات حسین ابن علی اپنا بستر لپیٹ کر خود تنہا چلے جاتے اور بیویوں سے کہتے کہ تم ساتھ نہ آنا, بچوں کا خیال رکھنا. ہمارے اور آپ کا جیسا مزاج ہوتا تو یہی تو ہوتا کہ ہم یہی تو کہتے کہ ہم اپنا دکھ برداشت کر لیں گے, لیکن اپنے بچوں کو پیاسا کیسے تڑپتا ہوا دیکھیں. ہم یہی تو کہتے کہ ہم اپنی مصیبت تو برداشت کر لیں گے, سفر کی صعوبتیں ہم برداشت کر لیں گے, مگر ہماری اولاد کیسے برداشت کرے. ہاں عزیزان گرامی, ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم آوارہ وطن ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے بچے آوارہ وطن ہو جائیں یہ ہمارا ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا, کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. ہم یہی سوچتے ہیں کہ, اور کتنے لوگ اس لیے موت سے گھبراتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو اولاد کا کیا ہوگا. لیکن یہ بات عزیزان گرامی مسلم نے نہیں سوچی, یہ بات مسلم نے نہیں سوچی کہ میں مر جاؤں, میں شہید ہو جاؤں, میں آوارہ وطن ہو جاؤں اور میں تنہا ہو جاؤں گا کوفے میں تو میری اولاد کا کیا ہوگا, یتیمان مسلم کا کام پرسان حال ہوگا. مسلم نے کبھی یہ نہیں سوچا, مسلم نے یہی سوچا کہ جس طرح سے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں, اس طرح میں اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو بھی شہید ہوتا ہوا دیکھوں, یہ آرزو رکھنے والے ہیں. عزیزان گرامی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی منزلوں کو طے کر لیا تھا کہ وہ خود اکیلے, دیکھیے خود اپنی مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہے عزیزان گرامی. امام حسین کے لیے کتنا آسان ہوتا کہ پہلا تیر جو ہمارے سعد نے پھینکا تھا اصحاب سے کہتے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا, امام حسین نے نہیں کہا کہ میں داغ اٹھاؤں گا, بچوں کا داغ اٹھاؤں گا, بھتیجے کا داغ اٹھاؤں گا, بھانجوں کے داغ اٹھاؤں گا. یہ کہہ کے حسین لاشوں کو لے کے آئے, یہ آسان بات نہیں ہے عزیزان گرامی, آسان بات نہیں ہے. اپنی جان کو جوکھم میں ڈالنا یہ آسان ہے, اپنے آپ کو تیروں اور تلواروں کے درمیان میں رکھنا آسان بات ہے, لیکن اپنے بچوں کی پیاس کو برداشت کرنا اور اپنے ہاتھوں پر شش ماہی کی قربانی پیش کرنا یہ حسین ابن علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تاریخ عالم کی شہیدوں میں کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی قربانیاں اس طرح سے پیش کی ہو. عزیز و ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی جس کی یاد سارے مسلمان آج تک مناتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حسین نے اپنے کتنے یوسف قربان کر دیے, اپنے کتنے اسماعیل کو قربان کر دیا حسین نے اپنے کڑیل جوان 18 برس کے بیٹے کو زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا اور اتنے قریب سے شش ماہ کی قربانی پیش کی کہ حسین کے ہاتھوں پر شش ماہ منقلب ہو گیا. حسین نے ایک میت نہیں اٹھائی, اتنے جنازے اٹھائے. ارے ایک جنازے پہ پہنچنے والا دوسرے لاشے پہ نہیں پہنچ سکتا, لیکن حسین ابن علی کی ہمت دیکھیے, میں ایک لاشے سے اٹھتے ہیں تو دوسرے لاشے پہ دکھائی دیتے ہیں. ارے کتنے لاشوں پہ حسین تو ان کے عزیزوں سے پہلے پہنچے, ارے حر بعد میں پہنچتا ہے, دیکھتا ہے کہ حر کے بیٹے کی لاشے پر حسین پہلے پہنچ گئے اتنی تیزی کے ساتھ, اس لیے کہ مرنے والا اپنے باپ کو بعد میں آواز دیتا, پہلے اپنے آقا حسین کو آواز دیتا. اور گھوڑے سے گرنے والا شہید اپنا سلام آقا کی خدمت میں پیش کر کے کہتا کہ آقا میرا سلام آخر قبول کیجئے, تو حسین اس کے جواب کے لیے اس کے لاشے پہ پہنچتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ اس کی امداد کر سکے. ہاں قاسم کے لاشے پہ ایسے پہنچے, کہا بیٹا قاسم تمہارا چچا ایسے وقت آیا ہے کہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکا. کتنے لاشوں پہ حسین ایسے پہنچے اور اتنے لاشے اٹھانے کے بعد حسین کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہوا اور یہی سر کوفہ و شام کے راستوں سے گزر کر دربار شام میں پہنچ رہا ہے بیویوں کے ساتھ حسین کا سر دربار میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارا ذکر قبول قلیل کا قبول فرما، مریضوں کا صدقہ، حج و زیارات کے مستحقین کے مسلمان